السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. محترم حاضرين، معزز سامعين، اللہ رب العالمین کا کس قدر بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک عطا فرمایا ہے. صحت بھی برقرار ہے، زندگی بھی موجود ہے، توفیق بھی عطا فرمائی، عبادات بھی آسان فرمائی، موسم بھی خوشگوار بنا رکھا ہے. اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہیں، بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مہربان پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں ارشاد فرماتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بندوں کو خطاب ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کو چاہنے والے، نیکیوں کو تلاش کرنے والے، آگے بڑھ. اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ وَيَا بَاغِيَ الشَّرْ، اے برائی کے چاہنے والے، اقصر، بس کر. اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی کی طرف سے نیکیوں کو انجام دینے والے کو مزید آگے سے آگے بڑھنے کا اور برائی کرنے والے کو روک تھام کا حکم دیا ہے. یہ ماہ مبارک جو اللہ پاک نے عطا فرما دیا، بہت ہی عظمتوں والا، برکتوں والا. اس امت پر اللہ پاک کا اس قدر عظیم تحفہ ہے کہ جس طرح عام حالات میں انسان عبادت انجام دیتا ہے، تو اس خاص موقع میں پہنچ کر وہ گویا کہ اسی عبادت کو عظیم الشان بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنایا ہے، اور اس ماہ مبارک کے اندر ایسی فضیلتیں رکھی ہیں کہ جو مشاہدے میں آتی ہیں. موسم بدل جاتا ہے، رونقیں بدل جاتی ہیں، زندگی کے انداز بدل جاتے ہیں، عبادات کا نور بڑھ جاتا ہے، حلاوت اور چاشنی محسوس ہوتی ہے. رب ذوالجلال نے اپنے بندوں پر ان کی نوازشات کی، مہربانیوں کی جو کثرت ہے، اس کی اس ماہ مبارک میں انتہا کر ڈالی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول مبارک اس ماہ مبارک میں ایسا ہوتا تھا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جد و جہد کرتے، عبادات کے اندر اپنے آپ کو اس قدر تھکاتے، رات دن اللہ کے سامنے اپنے آپ کو لگا کر رکھتے کہ غیر رمضان میں آپ کی وہ کیفیت نہیں ہوا کرتی تھی. ایک دوسری حدیث میں فرماتی ہیں کہ جب ماہ مبارک آتا، آپ کمر کس لیا کرتے تھے، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد ایسی محنت اور لگن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر منہمک ہو جایا کرتے تھے. فرماتی ہیں کہ پھر پورے رمضان رات آپ اپنے بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے. اور ایک تیسری حدیث میں فرماتی ہیں کہ جب ماہ مبارک آتا، آپ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی، اور جب اللہ سے دعائیں مانگتے تو دعاؤں کے اندر ایسے گڑ گڑاتے کہ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جایا کرتا تھا. خوب آہو زاری کے ساتھ گڑ گڑا کر اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی سے لگ لپٹ کر آپ نے اپنی امت کو مانگنے کا ڈھنگ سکھایا ہے. پہلی حدیث میں فرمایا کہ وہ کوشش وہ جد و جہد ہوا کرتی تھی جو عام دنوں میں نظر نہیں آتی تھی. دوسری حدیث مبارک میں فرمایا کہ ماہ مبارک کے آنے کے ساتھ آپ اپنی کمر کس لیا کرتے تھے, پھر پورے ماہ مبارک رات آپ بستر پر تشریف نہ لاتے. اور تیسری حدیث میں فرمایا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا, ان دنوں میں آپ کی عبادت کا انداز ہی کچھ نرالا ہوا کرتا تھا. یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس میں اللہ پاک نے بندوں کے اعمال کی قیمت بڑھا دی ہے اور ان کی تھوڑی محنت کو بڑے بدل کے ساتھ اللہ پاک نے قبول فرمایا ہے. بخاری شریف میں ایک واقعہ موجود ہے, ایک صحابیہ تھیں جن کے شوہر حج پر جا رہے تھے تو انہوں نے بھی چاہت ظاہر کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتی ہوں, مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں. تو شوہر نے عرض کیا کہ میرے پاس تو سواری کے لیے اونٹ نہیں کہ تم کو اونٹ پر سوار کر کے لے جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ فلانا اونٹ ہے تو صحیح, اس پر لے چلیں. انہوں نے عرض کیا بتایا کہ وہ تو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر چکا ہوں, اب وہ صدقے کا اونٹ ہے, لہذا تمہارے لیے میرے پاس سواری کا بندوبست نہیں. معذرت کر کے خود تنہا حج پر چلے گئے. حج سے جب واپس آ چکے تھے کوئی موقع ایسا آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ کے اندر ان خاتون کا آنا ہوا, تو اپنا مدعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر اکیلے حج کر کے آ گئے, میں نے چاہت اور تمنا ظاہر کی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ حج پر لے چلیں, مگر انہوں نے لے جانے سے معذرت ظاہر کی اور میں نے اونٹ کا بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ صدقہ کر چکا ہوں لہٰذا اب اس کا استعمال میرے لیے مناسب نہیں. تو یہ واقعہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر تو شوہر کو سمجھایا, فرمایا کہ وہ اونٹ تمہارا ہی تھا, صرف صدقے کی نیت کی تھی تو تمہارے لیے اس اونٹ کو حج جیسی عظیم و شان عبادت کے اندر استعمال کرنا بھی جائز تھا, بہتر ہوتا کہ تم اپنی اہلیہ کو بھی اپنے ساتھ حج پر لے جاتے. ایک طرف تو ان کو سمجھایا اور دوسری طرف ان خاتون کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ چلو جو ہونا تھا وہ ہوا, اب ایسا کرنا کہ جب رمضان آئے تو رمضان میں جا کر عمرہ کر لینا. رمضان کے اندر عمرہ کرو گی تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا گویا تم نے میرے ساتھ حج ادا کیا ہے. یہ اس ماہ مبارک کی عظمت اللہ پاک نے اس امت کے لیے ایسی رکھ دی, کم خرچ بالا نشی کا مزداق بنا دیا کہ تھوڑی محنت کرنے والے کو بھی اللہ پاک اس پر نوازشات کی بارشیں فرماتے ہیں کہ بندو گناہ تو تم بکثرت کرتے ہو, غفلت میں شب و روز گزارتے ہو, اپنے گناہوں کی تلافی اور تدارک کا تمہیں خود تو اتنا خیال اور دھیان نہیں, ہم ہی تمہیں ایک ایسا مہینہ عطا فرماتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے کی عبادت کو فرض کیا گیا ہے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ فریضہ چلتا چلا آیا ہے. اس روزے کی عبادت کی فرضیت کا فائدہ اور نتیجہ اور انعام کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. صبح سے شام تک بندے کے لیے کھانا پینا, ازدواجی تعلقات, تینوں چیزیں حرام کر دی جاتی ہیں. بندہ ان پابندیوں کے ساتھ صبح سے شام تک گرمی اور سردی کے ایام کو گزارتا ہے. روزے سردی کے موسم میں آئیں تب بھی رکھتا ہے, گرمی کے موسم میں آئیں تب بھی رکھتا ہے. عشق و محبت کا ثبوت دیتا ہے کہ ربا آپ نے جو چیزیں مجھ پر حلال تھیں ان کو جب میرے لیے حرام کر دیا تو میں ان سے بچ کر صبح سے شام تک ایک پانی کا گھونٹ تک بھی نہیں پیتا. شدید گرمی شدید پیاس کی حالت بھی کیوں نہ ہو, وہ وفاداری کا ثبوت دیتا ہے, اپنائیت کا ثبوت دیتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا بچنے کا تو وہ حلال سے بچ کر دکھاتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم میرے منع کرنے پر حلال سے رک کر دکھا سکتے ہو تو حرام چیزیں تو ویسے بھی تمہارے لیے نقصان دہ ہیں, ان سے بچنا تو تمہارے لیے اور بھی زیادہ آسان ہے. لعلکم تتقون, یہ مہینے بھر کی مشق ہے, اس مشق کے دورانیے سے جب گزرو گے تو تم پرہیزگار بن جاؤ گے. امام ربانی مجدد الفثانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ رمضان کا مہینہ سال کے باقی 11 مہینوں کا سردار ہے, اور یہ ان کی بنیاد اور جڑ ہے, اور مشعل راہ ہے کہ جو رمضان جس انداز سے گزارا جائے گا باقی مہینوں میں بھی اللہ پاک اسی طرح زندگی گزارنا آسان بنا دیں گے. جس کسی نے رمضان کو لاپرواہی میں گزارا, غیر رمضان اور بھی زیادہ بے پرواہی میں گزریں گے, اور جس کسی نے رمضان کو قدردانی کے ساتھ گزارا, غیر رمضان کے ایام بھی اللہ پاک اس کو عبادات اور اطاعت اور فرما برداری میں گزروا لیں گے. یہ مہینہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے کہ جس کو عظیم الشان مہینہ قرار دیا ہے, بابرکت مہینہ قرار دیا, عظمتوں والا مہینہ قرار دیا, کہ جس ماہ مبارک کی آمد کے ساتھ رحمتوں کے نزول شروع ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے حج پر جانے والا حاجی خون پسینے کی کمائی جمع کرتا ہے, وقت آنے پر پھر وہ رخت سفر باندھ کر چلتا ہے, اور مقرر وقت آ جانے پر وہ حالت احرام کے اندر آ جاتا ہے, تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. اجازت ہو تو میں بھی آ کے شامل ان میں ہو جاؤں, سنا ہے کل تیرے در پہ ہجوم عاشقاں ہوگا. جن بندوں کو اللہ پاک نے حج عمرے کی سعادت عطا فرمائی وہ اس کو بخوبی جانتے ہیں, جن کو نہیں ملی اللہ پاک انہیں بھی نصیب فرمائے. یہ چیز الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی, اس کا انسان خود استحضار جب ہوتا ہے, جب اس مرحلے سے گزرتا ہے تو ایک وجدانی کیفیت ہوتی ہے, عشق و محبت کا ایک عجیب نرالا انداز ہوتا ہے کہ جب حاجی حج کا احرام باندھ کے اللہ کے دربار کی طرف چلتا ہے تو اس کے جذبات, اس کے خیالات, اس کے احساسات, اللہ تعالی سے اس کا تعلق, اللہ کی محبتیں اور اپنے گناہوں کا احساس, اپنی عاجزی, انکساری, یہ خود ایک محسوس کرنے والی کیفیت ہے. اس احرام کی کیفیت کے اندر آ جانے کے بعد محرم اپنے آپ کو پھر جنایات سے بچاتا ہے, سلا ہوا لباس نہیں پہننا, خوشبو نہیں لگانی, بال نہیں کاٹنے, ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرنے, ناخن نہیں کاٹنے, فلاں 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 سر نہیں ڈھکنا, پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی کو نہیں چھپانا, ساری احتیاطیوں پر بڑی پابندی کے ساتھ وہ کاربند ہوتا ہے. کیوں؟ ایک عظیم عمل کے لیے وہ چل پڑا ہے. اب وہ ساری بے احتیاطیوں سے اپنے آپ کو بچا کر احتیاط کے ساتھ آگے اپنی عبادت کو انجام دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت وہ حاجی ہے, حالت احرام میں ہے. یہی حال ایک بندہ مومن کا ہوتا ہے جب وہ ماہ رمضان میں داخل ہو جاتا ہے, صبح سے شام تک وہ بھوک اور پیاس کی عبادت انجام دے کر اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے. دو عبادتیں رکھی ہیں اللہ پاک نے, صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہنا, اور رات اللہ کے کلام کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تھکانا. سننے والے تو صرف سننے کے ذریعے تھکتے ہیں, لیکن پڑھنے والے ڈبل تھکتے ہیں. پورا دن تیاری کے اندر تھکاوٹ, پھر رات کے وقت اہتمام کے ساتھ, تیاری کے ساتھ, رکوع برکوع قرآن کریم کو لے کر چلنا, اس قدر بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ جن کو اللہ پاک نے نصیب فرمائی وہی جانتے ہیں. سننے والے تو خالی سنتے ہیں کہ حافظ صاحب نے آج تیز پڑھا اور آج آہستہ پڑھا, آج اچھا پڑھا اور آج خراب پڑھا, آج کم غلطیاں آئیں, آج زیادہ غلطیاں آئیں, آج اتنا وقت لگا, آج اتنا وقت لگا. لیکن یہ تھکاوٹ وہی حافظ قرآن جانتا ہے جو اس منصب پر کھڑا ہو کے اس ذمہ داری کو نبھاتا ہے. یہ دو عبادتیں روزہ اور تراویح, ایسی پیاری ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزہ بھی آئے گا, قرآن کریم بھی آئے گا. روزہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے روزے دار کے لیے سفارش کرے گا کہ اے رب, میں نے آپ کے اس فلاں ابن فلاں بندے کو رمضان کے دنوں میں بھوکا اور پیاسا رکھا, یہ اپنی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا تھا, اے میرے پروردگار اپنے اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ اللہ پاک اس روزے کی سفارش اس روزے دار کے حق میں قبول فرمائیں گے. قرآن کریم آئے گا, عرض کرے گا ربا, رمضان کی راتوں میں میں دیر تک آپ کے اس بندے کو کھڑا رکھتا تھا, یہ تھکتا تھا اور مجھے سنتا تھا سناتا تھا, یا اللہ آپ اپنے اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول فرمائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ اللہ پاک قرآن کریم کی سفارش کو بھی قبول فرما لیں گے. سبق راتوں کو اٹھ کر یاد کرنا سخت مشکل ہے, مگر بیدار راتوں کی ریاضت کام آئے گی. بہت بڑی تعداد ہے, تراوی کے وقت میں اگر ہم اور آپ باہر چکر لگائیں تو ایک کثیر تعداد بڑے مزے سے گھوم رہی ہے, پھر رہی ہے بازاروں میں, سڑکوں پر, ادھر ادھر, دور دور بھی کوئی تراوی کا نام و نشان نہیں. دن کے اندر بھی چھانا جائے تو بے شمار تعداد نکلے گی کہ روزے کا دور دور بھی کوئی تصور نہیں. یہاں تو یہ عالم ہے عمل کا, محنت کا. آخرت کا عالم آئے گا بدلے کا. یہاں تو اللہ پاک نے محنت کا میدان دیا ہے اور آخرت کے اندر نتیجہ مرتب ہوگا, پھر نمبرات ملیں گے. بڑی پیاری بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی, فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے کہ جو اپنی مزدوری اور اپنا کام پورا کر چکا ہو. تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب, مزدوری کرنے والے مزدور کو کام پورا پورا کر لینے کے بعد اس کی مزدوری اور اجرت اس کے ہاتھ میں تھما دی جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہنا, میرے بندوں نے پورے مہینے دن میں روزے رکھے, رات کو تلاوت کلام پاک میں سماعت کے لیے, تلاوت کے لیے کھڑے رہے. میرے اپنے ان بندوں کے لیے میرا وعدہ ہے کہ ان مزدوروں کو میں نے ان کی مزدوری اپنی مغفرت کی شکل میں عطا فرما دی. تو یہ محنت رنگ لاتی ہے, یہ جاگنا, یہ تھکنا, یہ بھوک اور پیاس کام آئے گی. جاگنا ہے جاگ لے, افلاک کے سایہ تلے, حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے. یہی رات دن کی ٹوٹی پھوٹی محنت. ہم تو اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر اپنی عبادت کو پیش کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مؤدب, اعلی اور ارفع, احسن اور اکمل ہستی, وہ عبادت انجام دے کر اللہ سے استغفار کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ آپ کی شایان شان عبادت نہیں کر سکا. ما عبدناک حق عبادتک, یا اللہ آپ کی عبادت کا جیسا حق تھا وہ نبھا نہ سکا, حق ادا نہ کر سکا. ما عرفناک حق معرفتک, یا اللہ جیسا آپ کو پہچاننا چاہیے تھا ویسا پہچان نہ سکا. یہی تو بندگی ہے, سب کچھ کر لینے کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا, عاجزی انکساری کا پیکر بن کے منت اور سماجت کر کے ربنا تقبل منا, پیارے پروردگار جو کچھ بن سکا بنا لیا, اب آپ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے. نہ جانے کون سی بھوک, نہ جانے کون سی پیاس, نہ جانے کون سی تھکن اللہ کو پسند آ جائے اور بیڑا پار ہو جائے. محنتوں کے دن اللہ نے دیے ہیں جو محدود ہیں. زندگی گزر رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ, ہر آنے والا رمضان بے شمار بندوں کا آخری رمضان بن جاتا ہے. اس وقت بھی جو یہاں مجمع موجود ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ ہم میں سے کتنوں کا یہ آخری رمضان شروع ہوا ہے. اللہ کرے کہ زندگی میں بے شمار مرتبہ ہمیں رمضان نصیب ہوں, لیکن عقل مند انسان وہ ہوشیار رہتا ہے, ہر رمضان کو اہتمام شان کے ساتھ گزار کے اللہ کی مغفرت اور بخشش حاصل کر لیتا ہے. کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ نے جو بندوں کے لیے انعام رکھے ہیں ان انعامات کو سمیٹنے کے لیے تگ و دو ہو, جستجو اور لگن ہو، ذوق اور شوق ہو، اہتمام ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، عظمتوں والا ہے. اس میں اللہ پاک نے ایک رات رکھی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ماہ مبارک ایسا عظمت والا کہ اس میں ایک نفل عبادت کا انجام دینا اللہ نے اس کو اس قدر درجہ بڑھا دیا گویا کہ کسی نے فرض ادا کر لیا. اور فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں ایک فرض انجام دے لینے والا ایسا ہے گویا کہ غیر رمضان میں اس نے 70 فرض ادا کر لیے. کس قدر نوازشات ہیں، ڈبل انعام تو ملتا ہے، تبل بھی مل جاتا ہے، لیکن 70 درجے بڑھا دیا. اور 70 تو یہ کم سے کم ہے کہ ایک نفل انجام دینا فرض کے برابر اجر و ثواب بنایا، ایک فرض انجام دینا 70 فرضوں کے برابر اس کی قیمت بڑھا دی. اور فرمایا کہ جو شخص اس ماہ مبارک کے اندر افطار کے وقت کسی روزے دار کو افطار کرا دے، اللہ پاک اس روزے رکھنے والے کو جتنا ثواب دے رہے ہیں اتنا ہی ثواب اس افطار کرانے والے کو بھی دے دیتے ہیں، اور اس روزے دار کے ثواب سے ذرہ برابر کمی نہیں کی جاتی. صحابہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو روزہ افطار کرانے کی صلاحیت استطاعت نہیں رکھتا. فرمایا کہ یہ اجر و ثواب کوئی پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر موقوف تھوڑی، یہ تو کھجور کا ایک دانہ کوئی کسی کو افطار کے وقت کھلا دے، پانی کا ایک گھونٹ پلا دے، لسی کا ایک گھونٹ پلا دے، اس پر بھی اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں. آخر میں آپ نے فرمایا کہ یہ ماہ مبارک ایسا ہے جس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانہ مغفرت ہے، آخری حصہ جہنم سے خلاصی کے لیے. فرمایا کہ چار چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے دو تو ایسی ہیں جس سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو گے، خوش کرو گے، دو ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارے لیے چارہ کار نہیں. دو چیزیں جن کی کثرت کا حکم دیا، ایک تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت رکھا کرو، اللہ کی توحید کے گن گاؤ کثرت سے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنے والے بن جاؤ. اللہ پاک کو ہر حالت کا ذکر پسند ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اپنے اللہ کو یاد کیا کرو. اللہ کو ایسا بندہ بہت پسند ہے. تو کثرت کلمہ طیبہ اس کا حکم دیا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ استغفار کی کثرت رکھو. یہ مہینہ اللہ پاک نے گناہوں کی دھلائی اور صفائی کے لیے رکھا ہے کہ صرف ایک سال کے گناہ نہیں، ساری زندگی کا حساب بے باک کرا لو. موقع اچھا ہاتھ لگا ہے، سنہری موقع ہاتھ لگا ہے، صبح و شام، سحری اور افطاری کے اندر تھوڑا سا متوجہ ہو جاؤ، دو آنسو بہا لو، اللہ کو منا لو. یہ رحمت، مغفرت، جہنم سے خلاصی کا موقع اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے. تھوڑی سی توجہ کرو گے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر آنسو بہاؤ گے، وارے کے نیارے ہو جائیں گے، سابقہ زندگی کی سیاہ کاریوں کا حساب بے باک ہو جائے گا. تو دو چیزیں ہیں جن کی کثرت کا حکم دیا، کلمہ طیبہ، استغفار. اور فرمایا کہ دو چیزیں ہیں ان کی بھی کثرت رکھو کہ جن کے بغیر تمہارے لیے چارہ کار نہیں. ایک جنت کا سوال اللہ سے کثرت سے کرو، یا اللہ جنت جنت جنت، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اللہ سے جنت مانگا کرو. اور دوسری چیز فرمایا دوزخ کی پناہ، اللہ سے دوزخ کی پناہ چاہا کرو کہ یا اللہ دوزخ کی پناہ عطا فرما دیں، دوزخ سے ہمیں نجات عطا فرما کر اپنی امان کے اندر، اپنی پناہ کے اندر ہمیں لے لیں. اسی کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام پاک کو اس ماہ مبارک سے ایک خاص تعلق ہے کہ قرآن کریم نازل ہی اس ماہ مبارک میں ہوا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر کامل مکمل اس رمضان کے مبارک مہینے کی شب قدر میں اللہ پاک نے پورا قرآن آسمان دنیا پر اتارا ہے. اس لیے اس ماہ مبارک میں تلاوت کلام پاک کثرت سے ہوتی بھی ہے، کرنی بھی چاہیے. قدرتی نظام اللہ پاک نے ایسا رکھا ہے کہ تلاوت کے اندر بھول کمل کا رکھا. عرب کے ایک شیخ ہیں، ان کے شاگرد نے اپنے استاد سے شکوہ کیا کہ استاد جی قرآن کریم پکے سے پکا ہوتا ہے، کچھ وقفہ گزرتا ہے تو بھول آ جاتی ہے. فرمایا کہ یہ بھول بھی بہت بڑی نعمت ہے. وہ حیران ہو گئے کہ قرآن کریم کا بھولنا اور نعمت. استاد نے وضاحت کی، فرمایا کہ اگر قرآن کریم کو یاد کر کر بھولنا نہ ہوتا تو بتاؤ حافظ قرآن جو ایک دفعہ پکا حافظ بن چکا اور بھول کا نام و نشان نہیں، دوبارہ پلٹ کر وہ اس کثرت کے ساتھ پڑھتا جو وہ بھول کے ڈر کی وجہ سے پڑھتا ہے. اس بھول کو اور نسیان کو اللہ پاک نے اپنی تلاوت کی کثرت کا ذریعہ بنا دیا. پوری دنیا کے اندر، عالم اسلام کے اندر، جہاں بھی مسلمان موجود ہوتے ہیں، حفاظ موجود ہوتے ہیں، رمضان کے ساتھ ہی تلاوت کلام پاک کی کثرت بڑھ جاتی ہے. شعبان سے لوگ تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کثرت تلاوت کی اس ماہ مبارک میں قدرتی عمل ہے جو اللہ پاک نے رکھا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس میں حصے دار بن جاتے ہیں، خود بھی وہ کثرت تلاوت کلام پاک کرنے والے بن جاتے ہیں. آج صبح ہی فجر کے بعد حدیث کے درس میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کا ایک حرف تلاوت کرنے والے کو اللہ پاک ایک حرف کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اور ایک نیکی کا درجہ کم از کم 10 نیکیوں کے برابر ہے. فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم کوئی ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. صرف الف لام میم کی تلاوت کے اوپر 30 نیکیاں بندے کو دے دی جاتی ہیں. قرآن کریم کے 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6666 آیات ہیں، اور 74,000 اس کے کلمات ہیں، اور 3,23,000 اس کے حروف ہیں. 3,23,000 اس کے حروف ہیں. صرف 3,00,000 کو لے لیا جائے تو 3 کو جب 10 سے ضرب دی جاتی ہے تو 3 × 2 = 30. 3,00,000 تو ایک طرف ہو گئے، 23,000 کو جب 10 سے ضرب دیں گے تو 2,30,000 بن جاتے ہیں. تو ٹوٹل بن جاتا ہے 32,30,000. ایک مرتبہ قرآن کریم کو ختم کر لینے والا، اس نے جب 3,23,000 حروف کی تلاوت کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خوشخبری کے مطابق ایک حرف 10 نیکیوں کا متحمل تھا. تو اس شخص کو 32,30,000 نیکیاں ایک قرآن کریم کے پڑھنے پر ملتی ہیں. آخرت کی نیکی کوئی روپے اور پیسوں کی طرح نہیں ہوتی، وہاں کی ایک نیکی بھی دنیا کے کروڑوں سے زیادہ بڑی ہے. کاش کہ ہم اس کی قدر و منزلت کو سمجھ جائیں. محدثین فرماتے ہیں کہ یہ الف لام میم ایسا کلمہ ہے کہ جس کی مراد کو بڑے سے بڑے علماء بھی نہیں جانتے. اس میں ایک باریک اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھو تب بھی نور علی نور، بغیر سمجھے پڑھو گے تب بھی جس طرح الف لام میم پر 30 نیکیاں مل رہی ہیں، پورا قرآن کریم بھی اگر بغیر سمجھے پڑھو گے تب بھی ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب لوٹنے اور سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. صبح و شام، رات دن، اللہ ہر لمحہ اپنی عبادت اور اطاعت میں گزارنا ہمارے لیے آسان بنائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں. باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.